نحن الأمور سلية العرسلية الجميل. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحليم: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. قال الله تعالى في مقام آخر: لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. صدق الله مولانا العظيم. أما بعد، عزيز دوستو اور میرے بھائیو اور محترم بزرگو، اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان ہے اور کروڑہ بار شکر ہے جس نے ہمیں یہاں آنے اور اس اجتماع میں شمولیت کی توفیق عطا فرمائی. جیسا کہ رات حضرت محمد رحمان صاحب بھی ارشاد فرما رہے تھے کہ یہاں کا ایک ایک لمحہ انتہائی قیمتی ہے، اور اب یہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ اس کی قیمت کو ہم بڑھاتے ہیں یا گھٹاتے ہیں. اگر یہاں آ کر ہم نے صرف سونا ہے اور ہم نے وقت کو دوسری مصروفیات کے لیے ترک دینا ہے، تو اس سے بڑا خسران کوئی نہیں ہے دوستو، کیونکہ یہاں آنا جہاں قیمتی ہے اس کا نقصان بھی اسی قدر زیادہ ہوتا ہے. جتنا کوئی کسی کام کے کرنے کا ثواب زیادہ ہے، اس کو چھوڑنے کا اتنے وبال زیادہ ہوتا ہے. جب آپ اتنی محنت کر کے، اتنی رقم خرچ کر، اپنی جان مال کو قربان کر کے یہاں آئے ہیں، تو اس قربانی کو بامعنی بنانے کی کوشش کریں. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں 200 مقامات پر تقریباً ذکر کا صیغہ استعمال فرمایا ہے عمل کے لیے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو نامعلوم ہو، ہر کس و ناقص اس سے آگاہ ہے. لیکن ہم جو بات یہاں بتانے کی کوشش کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ عموماً جو یہاں اہل عقول ہیں، جو زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور یا جن کو اس جہت میں علم نہیں ہے، انہیں یہ غلط فہمی لاحق ہوتی ہے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں شاید اس کی کوئی شرعی دلیل موجود نہیں ہے یا اس کا کوئی استنباط نہیں ہے حدیث مبارکہ سے، قرآن کریم سے. میں نے جو دو آیات مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی ہیں، یہ آیات دلائل قاطع ہیں. پہلی چیز جو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ کیا ہے کہ اہل عقل لوگ کون ہیں، اولی الالباب کون ہیں. وہ لوگ ہیں، پچھلی آیت اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے ذکر کیا، میں نے اس کو تذکرہ اس لیے کیا کہ وقت کم ہوتا ہے، بات کو مکمل کرنے کی ضروری ہوتی ہے. اس میں اللہ رب العزت نے اہل عقل کو مخاطب کر کے بتایا کہ اہل عقل ہے کون، اور پھر آگے ان کی تعریف فرمائی ہے کہ الذین یذکرون اللہ، کیونکہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، قیام ہوں اور قعودوں اعلیٰ جنوبے ہوں، وہ کھڑے ہوں، بیٹھے ہوں، لیٹے ہوں. یہ تین کیفیتیں ہیں انسان کو جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ودیعت کی گئی ہیں، عطا کی گئی ہیں، اس میں انسان کا کوئی کمال نہیں. یہ قیام، قعود، جنوب، یہ تین کیفیتیں ہیں. اس کو اگر آپ الٹا کے دیکھتے ہیں، جنوب لیٹنے کو کہتے ہیں، قعود بیٹھنے کو کہتے ہیں، قیام کھڑا ہونے کو کہتے ہیں. جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے وہ لیٹا ہوا آتا ہے، اسے کوئی سکھاتا نہیں ہے اس میں لیٹنا، اور جب وہ 6 ماہ کا ہو جاتا ہے کم و بیش وہ بیٹھنا شروع کر دیتا ہے. اس پہ کوئی صلاحیت ماں باپ کی یا بیرونی معاشرے کی صرف نہیں ہوتی، وہ خود بخود بیٹھنا شروع کر دیتا ہے. پھر سال کے قریب ہوتا ہے، 10 ماہ کا، 11 ماہ کا، 12 ماہ کا، 13 ماہ کا، وہ کھڑا ہو جاتا ہے. یہ تین کیفیات چونکہ انسان کی اپنی اختیاری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا فرمودہ ہے، اس کا مطلب یہ لیا گیا ہے. اور بہترین مطلب حضرت قاضی ثناء اللہ خانی قدسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مظہری میں لکھا ہے، اور اسی کو حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے معرف القرآن میں نقل فرمایا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کا کوئی لمحہ، کوئی گھڑی، کوئی سانس اللہ کی یاد سے خالی نہ ہو. تو دوستو، وہ کام کیسے انجام دیا جا سکتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں انہیں اہل علم لوگوں کے پاس پہنچنا ہوگا جو اس علم لدنی سے واقف ہے، جو اس سے آگاہ ہے. یہ خالی پڑھ لینے سے یا آیات مبارکہ سن لینے سے ہمیں شاید یہ بات سمجھ نہ آ سکے، پھر ہم اپنی من پسند تعبیر کرنا شروع نہ ہو جائے. اور اس کے ساتھ ہی کیا ارشاد فرمایا، تفکر فی خلق السماوات والارض، کہ وہ غور کرتے ہیں اس آسمان اور زمین کی تخلیق میں ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے اسے ابس نہیں بنایا، بیکار نہیں بنایا، بے مقصد نہیں بنایا، اس کے پیچھے تو مقصد کار فرما ہے، اس کی اللہ رب العزت نے یقیناً کوئی ضرورت رکھی ہے۔ اور اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں، سبحانک پاک ہے تیری ذات، فقنا عذاب النار، پس تو ہمیں جہنم کی آگ سے بچا۔ اور جسے اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے بچا لیں گے، یہی اصل بچنا ہے۔ دوستو ہم سب کی کوشش کیا ہے، جو اہل علم ہیں، جو اہل عقل ہیں، جو بھی صحیح راستے سے واقف ہونا چاہتے ہیں، آگاہ ہونا چاہتے ہیں، ان کی کوشش یہ ہے، ان کی خواہش یہ ہے، ان کی آرزو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچا لیں۔ لیکن آرزوئیں کرنے سے یہ چیزیں نہیں ملتی دوستو، اس کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، اور کچھ کرنے کے لیے بزرگوں کے جوتے سیدھے کرنے پڑتے ہیں، اور ان کو ہماری کسی چیز کی کوئی احتیاج نہیں ہے۔ انہوں نے اپنا مال، اپنی جان، اپنا وقت سب ہم پہ قربان کر کے دکھایا ہے۔ ایک ہستی حرام فرما رہی ہیں، ان سے پہلے حضرت شیخ مکرم وصال فرما چکے ہیں مدت دراز قبل، ان سے آپ آگاہ نہیں ہیں کہ انہوں نے کتنی محنت کی اس راستے میں۔ پھر ان دونوں کی محنت دیکھنے کے ہم کثیر گواہ یہاں پہ موجود ہیں۔ اسی طرح جو محنت انہوں نے کی ہے، اس کا کوئی اشر اشیر تو ہم اپنی ذات کی محنت کے لیے کر لیں، اور اس کا سب سے بڑا فائدہ اٹھانے والے ہم خود ہو جائیں۔ اور دوسری آیت مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، لا الہ الا انا فاعبدنی، کہ اللہ رب العزت واضح طور پہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، میرے علاوہ کوئی دینے والا نہیں ہے، میرے علاوہ کوئی کسی چیز کا مالک نہیں ہے۔ تو جب سب چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں ہم سے؟ لا الہ الا انا، جب میں ہی اللہ ہوں، فاعبدنی، بس تو میری عبادت کر۔ اور اس کے ساتھ کیا ارشاد فرماتے ہیں، واقف الصلاۃ لذکری، اور تو نماز قائم کر میری یاد کو۔ اب دوستو یہاں پر ہم ایک ٹھوکر کھاتے ہیں، اس وقت تصوف کے سینکڑوں سلاسل ہیں، پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، وہاں پہ کیا غلطی ہے کہ انسان کو ہم نے معبود بنا لیا، ہم نے اپنی خواہشات کو معبود بنا لیا ہے، ہمیں جو چیز خود سمجھ آتی ہے ہم نے اس کو معبود بنا لیا ہے۔ لیکن یہ راستہ جہاں آپ کو آنے کی اللہ تعالیٰ نے مجھے آنے کی توفیق دی ہے، یہاں ہمارے مشائخ نے یہی چیز ہمیں سکھائی ہے کہ کس طرح ہم نے غیر اللہ سے ٹوٹنا ہے اور اللہ کے ساتھ جڑنا ہے۔ اگر ہم یہاں آ کر بھی یہ چیز نہ سیکھ سکیں، اگر ہم یہاں آ کر بھی یہ قانون سمجھ نہ سکیں، تو یہ ہماری بہت بڑی غلطی ہے، اسے ہمیں سمجھنا چاہیے۔ کیونکہ یہاں پر کچھ لوگ یہ بھی کام کرتے ہیں کہ وہ تبرک حاصل کرنا چاہتے ہیں قبور سے، اس کی نفی حضرت شیخ مکرم نے دلائل سلوک کے پہلے صفات میں فرما دی کہ سلوک کیا ہے اور کیا نہیں ہے، تصوف کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ یہ تصوف جو ہے اس چیز کا نام نہیں ہے کہ جبہ دستار پہنا ہوا ہو یا رقص و سرور میں ہو آدمی، اس کا نام کوئی تصوف نہیں ہے۔ اور یہ ساری چیزیں ہیں تصوف کی ضد ہے، بلکہ تصوف جو ہے وہ اللہ کے لیے دل کو خالص کرنے، یہ اللہ کی راہ پہ چلنے کا راستہ ہے۔ اور اس راہ پہ چلنا جو ہے یہ بہت غیر معمولی ہے، بہت غیر معمولی ہے۔ یہ جس طرح کے حضرت نیاز صاحب نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان کی تخلیق ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے پہلا جو کلمہ عطا فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کو، وہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، کہ سب سے پہلے صوفی تو وہ تھے۔ اس کا انکار کرنا ایک ایسا انکار کرنا ہے جس طرح چڑھتے ہوئے سورج سے میں انکار کروں۔ اور یاد رکھیے کہ ایمان میں داخل ہونے کا ایک ہی دروازہ ہے، آپ کے پاس کوئی پکا کافر آ جائے، پکا مشرک آ جائے اور کہے کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، آپ اسے کلمہ شہادت پڑھائیں گے اور کہیں گے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہو جائے گا، اس کے جو گناہ اب سے معقبل ہوں گے وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ فرو کر دیں گے، معاف کر دیں گے۔ اس کے مقابلے میں علماء یہاں پہ موجود ہیں، ان سے پوچھیں کہ اس سے باہر نکلنے کے ہزاروں دروازے ہیں، ان دروازوں کو جب تک ہم بند نہیں کریں گے ہمارے ایمان کے ضائع ہونے کا بہت اندیشہ ہے۔ اور اس سے واقفیت دینے کے لیے ہی ہمارے مشائخ صبح سے شام کوشش کر رہے ہیں۔ حضرت جی بیگ صاحب دامت برکاتہ نے آپ کے لیے دو کتابیں شائع کروائیں، ایک تعلیم الدین ہے، دوسری تعلیم الاسلام ہے، جس میں مبادی بنیادی عقائد سمجھائے گئے ہیں۔ اگر ہم نے عقیدے کو نہ سمجھا، پھر ہم جو بزرگوں سے عقیدت بھی رکھتے ہوں گے وہ اس دائرے سے باہر ہوگی جس دائرے میں ہماری تربیت کرنا چاہتے ہیں۔ اب ان کی صحت اجازت نہیں دیتی، وہ یہ پابندیاں آپ کے اوپر عائد ہوتی ہیں، یہ مجھ پہ عائد ہوتی ہیں کہ ہم اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں جو وہ ہم نے سمجھانا چاہتے ہیں کہ دین کی اساس ہے کیا، دین کی بنیاد ہے کیا۔ اس کو اگر آسان لفظوں میں آپ سمجھنا چاہیں، صحابہ کرام ظالم رحم کل عدول ہیں، حضرت شیخ مکرم رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں حاضر تھا، یہ پرانی بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، حضرت کی بات شروع کے دنوں میں ارشاد فرمائی میرے بیعت ہونے کے بعد کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو میرے سامنے اس طرح کھول دیا ہے، برزخ کو، جس طرح آپ عام چیزوں کو دیکھتے ہیں. تو یاد رکھنا کہ ایک معمولی سطح کا صحابی رسول جنہوں نے ایک لمحے کے لیے سرکار دو علیہ وسلم کو دیکھا اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے، یا اگر وہ نابینا تھے تو سرکار دو علیہ وسلم کی نظر ان کے اوپر ایمان کی حالت میں پڑ گئی، وہ صحابی بن گئے، اور جو صحابی بن گئے وہ سارے جہانوں سے ممتاز ہو گئے. اپنی زبانوں کو سی لینا، کبھی ان کے سامنے زبان نہ کھولنا، ان کے مطابق بات نہ کرنا، کیوں کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو اللہ رب العزت اعلیٰ جنت سے نوازا. یہ تو ذنی بات تھی، لیکن قرآن کریم گواہ ہے اس کے اوپر کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سب کے ساتھ وعدہ کیا ہے فلاح کا، کامیابی کا. اور یہی بات سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، الصحابہ کا نجوم ابتدائی تم احتجاج، اگر آپ ان میں سے کسی ایک کی بھی ابتدا کر لیں گے ہدایت پا جائیں گے. سارے کے سارے صحابہ جو ہیں وہ ستاروں کی مانند ہیں. آج اگر ہم کسی ایک صحابی کا انکار کر دیں گے ہم فوراً کفر کے دروازے پہ کھڑے ہو جائیں، کیونکہ آج سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہم زیادہ تر نوجوان ہیں. پاکستان کی 60% آبادی نوجوانوں کی ہے، ظاہر ہے ہمارے ساتھ بھی کسی نوجوان ہیں. اس چیز میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، بڑی ہی احتیاط کی ضرورت ہے دوستو. یہ راستہ بڑا نازک راستہ ہے. اسی طرح حضرت شیخ المقدم نے کے بعد بارہا ارشاد فرمائی کیا کہ داڑھی ضروریات دین میں سے ہے. کوئی شخص نہیں رکھتا، گناہگار ہے، فاسق ہے، لیکن کافر نہیں ہے. لیکن کوئی شخص داڑھی رکھ لے اور داڑھی کو ضروریات دین میں سے نہ سمجھے، یہ نہ سمجھے کہ سنت متواترہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو وہی دین سے باہر ہو جائے. دوستو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بہت سمجھنے سے تعلق رکھتی ہیں، کیونکہ ہم جب بات اپنی زبان سے نکالتے ہیں ہم اس کا محاسبہ نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کے ہر چیز کا محاسبہ ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو معاف کر دیں گے، لیکن شرک کو معاف نہیں کریں گے، کیونکہ شرک ظلم عظیم ہے. اللہ رب العزت ظلم کو پسند نہیں کرتے، اور ظلم عظیم کو کیسے پسند کرتے. تو اسے ہمیں پہچاننا ہوگا اور اسی زندگی کے اندر پہچاننا ہوگا، کہ یہ نہ ہو کہ ہم آخرت بناتے بناتے آخرت گنوا بیٹھے. یہاں آپ کو کسی نے اس چیز کی دعوت نہیں دی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو ملایا جائے. جتنی بھی بڑی ہستیاں کیوں نہ ہوں، جتنے بھی بڑے اولیاء اللہ کیوں نہ ہوں، وہ سب کے سب جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو رکساتے ہیں. اور ہمیں کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کس طرح سے ہمیں ملے گی؟ سرکار علیہ وسلم کی جوتیوں کے صدقے سے ملے گی. اور یہی چیز ہمارے شیخ مکرم نے کر کے دکھائی، یہی چیز جو ہے ہمارے دونوں مشاہد کے کر کے دکھائی ہے کہ ان کے اب صبح و شام کے معمولات دیکھتے، ان کی زندگی کا اوڑھنا بچھونا دیکھیں کہ وہ کوئی کام زندگی کا سنت کے بغیر نہیں کرتے. چھوٹی سے چھوٹی سنت ان کو عزیز ہے، بلکہ آپ یا میں کوئی کام غلط کر رہے ہیں تو حضرت ہمیشہ ٹوک دیں گے. نماز میں غلطی کر رہے ہوں تو ہماری اصلاح کر دیں گے. تو یہ کام جو حضرت ہمارے ساتھ ساری زندگی کرتے رہے ہیں، ہم ان کے سفیر ہیں، ہم ان کے ایک طرح سے پیامبر ہیں، ہمیں بھی یہ کام کرتے رہنا ہے. اور اس بات کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اس کا اثر جب تک ہماری ذات کے اوپر مرتب نہ ہو، کہ جو کام ہم کر رہے ہیں وہ ہماری ذات سے مترشہ نہ ہو، اس وقت تک لوگ اس کا اثر قبول نہیں کریں گے. آپ اپنی ذات میں سب سے بڑے مبلغ ہیں. اگر آپ خود صبح شام ذکر کرتے ہیں تو یقین کیجئے کہ آپ کے پاس ایک مقناطیسی حصار ہے اللہ کے نام کا. اس کے اندر لوگ خود کشش اختیار کریں گے، آپ کی طرف کھنچے ہوئے چلے آئیں گے. آپ کو صرف استقامت کے ساتھ وہ کام کرنے کی ضرورت ہے. جس طرح پہاڑ اپنی جگہ پر مستقیم ہوتا ہے، اگر آپ اللہ کا نام لیتے ہوئے اپنی جگہ پر مستقیم ہو جائیں، ٹھہر جائیں، تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی انعامات کی بارش ہوتی کیسے، پھر اللہ کے بندے آپ کی طرف رجوع کرتے کیسے. کیونکہ یہ ملنی چیز اس کو ہے جس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے قبول رکھا ہے. یہ نصیب والوں کا راستہ ہے، یہ کوئی ایسے لوگوں کا راستہ نہیں ہے جو کتابیں پڑھ کے شامل ہوتے ہیں یا کسی بھی تحریک یا تبلیغ کو شامل ہوتے ہیں. کیونکہ آدمی آ بھی جائے گا تو رہے گا وہی جس کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہوگا، یا جس کے دل کے اندر اس کام کی عظمت ہوگی. تو یہاں بتانے کی کوشش یہ کی جاتی ہے کہ یہ ذکر اللہ جو ہے یہ ایک ایسا ہتھیار ہے جس سے آپ شیطان کو شکست دے سکتے ہیں، اور کوئی ہتھیار ایسا نہیں ہے. اگر کسی شخص کو متشکل اور متجسم ہو کے آج شیطان مل سکتا جس طرح پہلے دور میں ملتا تھا، اور وہ مبارزت طلب کرتا، اس کے ساتھ وہ کشتی کرنا چاہتا، تو وہ کبھی بھی زیر نہیں ہو سکتا تھا. آپ جتنے مرضی کبھی کھولو، وہ صرف اور صرف اللہ کے نام سے زیر ہوتا. جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے اور اللہ کے نام کی جہاں تک ضرب جاتی ہے وہاں شیطان دخول اختیار نہیں کر سکتا. اس سے بڑی آپ کی کامیابی کیا ہو سکتی ہے کہ جب آپ اللہ کا نام لیں گے تو خود بخود آپ ابلیس کے لشکر میں شامل ہونا دور کی بات, ابلیس کے اثرات سے شعور سے بھی دور ہوتے چلے جائیں گے. کیوں کہ اللہ تعالیٰ کا نور جو ہے وہ نور السماوات والارض وہ سمیٹ لیتا ہے اس ماحول کو, اور جب اس ماحول کو سمیٹ لے گا تو اس کے اندر نور ہی نور ہوگا, شعور کے آنے کا امکان نہیں ہوگا. اور اس کے بار بار کرنے کی تاکید کیوں کی گئی, قرآن کریم میں کیوں کہا گیا آسان ہمارے مشاہد کیوں کہتے ہیں صبح اور شام کا؟ کیونکہ ہماری مثال اس طرح سے ہے جس طرح ہم ایک لباس پہن لیں, کتنے بھی ہم نفیس الطبع ہوں اور کتنا بھی ہم اچھا سنبھال کے لباس کو رکھیں, ایک دن دو دن تین دن کے بعد ہی میلہ ہو جائے. بعینی ہمارے دل کی کیفیت ہے, ہم کتنی بھی اپنی طرف سے تقویٰ کی پاکیزگی کی طہارت کی کوشش کر رہے ہوں, لیکن یہ فضا کے اندر جو گناہ اس دنیا میں برپا ہو رہے ہیں, جو غلطیاں اس زندگی میں لوگ کر رہے ہیں, ان کے اثرات اس فضا میں شاید ماضی میں لوگوں کے لیے سمجھنا مشکل ہو, لیکن آج میرے اور آپ کے لیے سمجھنا کیا مشکل ہے. کہ آپ دیکھیں کہ میری جیب میں ایک ایسا آلہ ہے جو کہاں سے کیا کیا چیز کھینچ کے لے آتا ہے, وہ اس فضا سے ہی لیتا ہے, کہیں اور سے تو نہیں لیتا. تو جب یہ آلہ لے سکتا ہے تو دل تو بہت حساس آلہ ہے, یہ اس کے اثرات فوراً قبول کرتا ہے, اور سانس اس کو چلانے کی طاقت ہے. یہ دل چلتا کس سے ہے, اس کی ڈرائیونگ فورس کیا ہے, اس کا محرک کون ہے, یہ سانس ہے. اس سانس ہی کی ہم تربیت کرتے ہیں, اسی کو پاس الفاظ کہتے ہیں اور اسی پہ قید لگاتے ہیں کہ ہر سانس کا آنا جانا ہم اللہ کے لیے جتنا وقف کریں گے اتنا ہی ہم غیر اللہ سے ٹوٹتے چلے جائیں. اور پھر جب یہ سانس اندر جاتا ہے دوستو اللہ کے نام پہ, تو یہ صرف اثر جب دل پہ ڈالتا ہے تو دل کیا ہے, یہ اعضائے رئیسہ میں سے, یہ ایک ایسا پمپ ہے ریسپائریٹری اس پمپ کہتے ہیں ڈاکٹر حضرات, جو خون کو کھینچتا ہے اور پھر پورے بدن کے لیے سینچتا ہے. کہ پہلے وہ سانس جب آئے گا تو یہ اس خون کو گھمائے گا آپ کے پورے جسم میں, تو جب یہ گھمائے گا تو جب یہ برکت والا ہوگا, جب یہ اللہ کا نام لے رہا ہوگا, تو ہمارے جسم کا ذرہ ذرہ, ہمارے جسم کے کروڑہ ارب ہا سیل جن کو ہم گن نہیں سکتے, وہ سارے کے سارے اللہ کو پکار رہے ہیں. بلکہ اس سے بھی زیادہ حضرت جی نے بارہا ارشاد فرمایا کہ اگر ایک کمرے میں اندھیرا کر لیں اور اس پہ تھوڑا سا روشن دان کھول دیں اور سورج کی روشنی کو آنے دیں, تو آپ دیکھیں گے اس میں لاکھوں ذرات مٹی کے چمکنا شروع ہو جائیں. تو جب مٹی کے ذرات صرف سورج کی اس سے روشنی سے چمک سکتے ہیں, تو اللہ کے نام کی روشنی کتنی بڑی ہے دوستو, اور وہ کیا کیا چیز نہیں چمکاتی اور کہاں تک نہیں چمکاتی. اسی لیے کہا گیا ہے کہ اللہ والا جب اللہ کا نام لے کر کہیں سے اٹھ کے چلا جائے تو 40 دن تک اس کے روانہ ضائع نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو لوگ مکہ معظمہ ہو کے آتے ہیں, جو اللہ کے گھر کی زیارت کر کے آتے ہیں, 40 دن تک اگر آپ ان کی زیارت کریں گے تو آپ کو ثواب پہنچے گا. وہ اللہ کے گھر کی زیارت کر کے آتے ہیں, اور جو شخص اللہ کا نام صبح شام لیتا ہے اس کی کیا کیفیت ہے. یہ دوستو سمجھنے کی چیز ہے, اس کو جتنا سمجھیں گے جتنا اس پر غور کریں گے, اور یہ سارا غور جو ہے آپ شریعت کی حدود کے اندر کریں, قرآن کریم کی آیات مبارکہ میں تدبر کریں, اس کے بعد احادیث مبارکہ کا بڑا مجموعہ ہے اس میں تدبر کریں کہ اللہ رب العزت کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے پاس نبی برحق آخری تشریف لائے ہیں, یہ چیز فرما گئے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ ہر جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے, اور وہ اگر اس کی اصلاح ہو گئی تو ہر چیز کی اصلاح ہو گئی, اور اگر اس میں خرابی برپا ہو گئی تو ہر چیز میں خرابی برپا ہو گئی, یعنی وہ پورا جسد خراب ہو گیا. اور وہ کیا ہے, وہ دل. یہ دل فیصلہ کرتا ہے کہ آپ کے جسد نے اچھا رہنا ہے یا آپ کے جسد نے خراب رہنا ہے. اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم ہے ریکوریشن سکالا سکالا بخلوم ذکر اللہ, کہ ہر چیز کو کوئی دوسری چیز چمکاتی ہے, اور دلوں کو چمکانے والا اللہ کا ذکر ہے. اور اسی کے ساتھ میں بات مکمل کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بابا علیہ وسلم.